چلے گا. اور یہ نبی کی بیویوں سے فرمایا جا رہا ہے فلا تخضعن بالقول, اپنی آوازوں کو پست نہ کرو. فیصم الذی فی قلبه مرض, ورنہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آواز کو نرم کر کے, لہجے کو خوبصورت بنا کر اور آواز کو پست کر کے بات کرنے سے نامحرم کے ساتھ یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جب کسی نامحرم, اول تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو گویا دروازہ کھل گیا بس ہوش کا, برائی کا. اور اگر یہ یعنی مجبوراً بات کرنی پڑ جائے, مجبوراً بات کرنی پڑ جائے, تو پھر لہجے کی کشش کو ختم کر کے بات کرنا چاہیے. کیونکہ دوسری طرف نام اور بیچ میں شیطان ہے, ایک دو دونوں طرف نامحرم ہے, شیطان ہے, نفس دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. آج ہی آیت گزری, نبی کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے نبی, نور سے بھری ہوئی ان کی بیویاں اور نور سے بھرے ہوئے گھر, نور سے بھرے ہوئے صحابہ, ان سے یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کی اہلیہ کے بارے میں غلط خیال لا سکتے ہیں؟ ہم نہیں لا سکتے اپنے شیخ کی اہلیہ کے بارے میں غلط سوال, کوئی غلط خیال. صحابہ سے کہا جا رہا ہے, ان کی حضور کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے, دیکھو تم بات مت کرنا لہجے کو نرم کر کے, لہجے کو پست کر کے, جس کے دل میں مرض ہوگا مائل ہو جائے گا تمہاری طرف. تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ایک طرف نبی کی بیویاں ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں, یہ بھی نور سے بھری ہوئی, وہ بھی نور سے بھرے ہوئے, اور نبی کی بیویوں کے بارے میں کوئی غلط خیال کہاں سے لا سکتا ہے؟ لیکن کیا احتیاط سکھائی جا رہی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو, کوئی سامان لے رہے ہو, کوئی بات کرنی ہو, ان سے سوال کرو, ان سے بات کرو پردے کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے بات کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے تمہارے دلوں کو بھی اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی. پردے کے ایک طرف کون ہے؟ صحابہ ہیں, دوسری طرف نبی کی بیویاں ہیں. آج کہتے ہیں وہ کیا کہا جاتا ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے. کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مجھے ایک مولانا یوسف عباس صاحب نے بتایا, وہ پیچھے تراوی پڑھتے ہیں, آٹھ رکعت کے بعد بہت سے لوگ اور یہاں سے جاتے تھے لوگ آٹھویں رکعت کے بعد. میں سمجھتا تھا شاید کوئی حاجت ہوگی, کچھ ہوگا. آج پتا چلا جب انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں آٹھ رکعتوں کے بعد. تو بھائی یا تو ٹی وی کو اپنا امام مان لو, ٹی وی کو اپنا امام اور قلعہ اور کعبہ مان لیں کہ بھائی یہی سب کچھ ہے. آپ سوچے تو صحیح, جو ٹی وی پہ آ رہا ہے لاکھوں عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, یہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. سبب تو آپ بن رہے ہیں اس کا, ان کی بدنگاہی کا. تو اس کے بتائے ہوئے مسائل, اس کی بتائی ہوئی باتیں کہاں سے معتبر ہوئیں جب وہ خود کھلے گناہ میں مبتلا ہے, توبہ بھی نہیں کر رہا بلکہ اس کا دفاع کر رہا ہے وہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. ارے بھائی فیصلہ تو چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ہوتا ہے, آگے کا معاملہ تو چہرہ دیکھنے کے بعد ہی طے ہوتا ہے. چہرہ ہی اگر ٹھیک نہ لگے تو پھر کہتے ہیں نہیں بس رہنے دیں, ٹھیک ہے کوئی اور تلاش کرو, رشتہ بھی لینے جائیں وہاں بھی یہی ہے. سب سے پہلے چہرہ, ناک نقشہ دیکھا جاتا ہے, ہونٹ ناک کیسی ہے, آنکھیں کیسی ہیں, پلکیں وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں بھائی. یہ گھر کی عورتیں جب جاتی ہیں رشتہ لینے, یہ چیزیں دیکھتی ہیں وہ. ابھی کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ کیا ہے, یہ جو یہ آیت ہے کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو, تو یہ چہرے کا پردہ نہیں ہوا؟ نبی کی بیویوں سے کہہ دیا جاتا ہاں پردے سے باقی جسم پردے میں رکھو باقی چہرہ نکال کے بات کر لو صحابہ سے, کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں کہا گیا. امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے, اور گمراہ کرنے والے بہت ہیں. میں سچ عرض کرتا ہوں جو صحیح سلسلے سے نہیں جڑا ہوا ہے, اہل اللہ سے نہ جڑا ہوا ہو, بڑا بہت مار کھائے گا. تو نبی کی عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے, ازواج مطہرات سے جو ہماری مائیں ہیں اور اس درجے کی مائیں ہیں کہ ان سے کہہ دیا گیا, یہ بھی آیت آج گزری, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. نبی کی بیویاں ان سے, حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ 18 سال تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ان کے لیے نکاح جائز ہی نہیں تھا. نہیں کوئی, بس نبی کے بعد اب کسی سے شادی کرنا نہیں ہے. مائیں ہیں ہماری. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کرو گے. ایسا ہوا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کرو, پردے کے پیچھے سے بات کرو. وہ برکت والا نور والا زمانہ, اور آج فتنوں کا زمانہ, برائیوں کا, گناہوں کا زمانہ, اور ہم احتیاط نہ کریں. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی تک بنتا ہے؟ آج کل تو زیادہ ہے, اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وجہ اس کی ہے کہ سورج ڈوبے ہوئے جتنی دیر, حضرت والا فرماتے تھے یہ بات, سورج ڈوبے ہوئے جتنی دیر گزرتی جاتی ہے اتنے اندھیرے بڑھتے جاتے ہیں. دیکھیے مغرب کا وقت ہوتا ہے, مغرب کا وقت آپ کی لائٹس آن ہو, اگر آپ گاڑی میں آئیں آپ کی لائٹس آن نہیں ہوتی, جب جائیں گے آپ کی لائٹس آن ہوں گی. آپ فجر میں آئیں گے گاڑی میں موٹر سائیکل میں, آپ کی لائٹس آن ہوں گی, لیکن جب آپ جائیں گے آپ کی لائٹس آف ہوں گی. کیا اللہ کی شان ہے, ذرا سی دیر کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کے وقت تھوڑا بہت اجالا ہوتا ہے, لیکن جب آپ نکلیں گے باہر تو اجالا ختم ہو چکا ہوگا, اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا. عشاء کا وقت آتے آتے تک اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ نبوت کا سورج ڈوبے ہوئے 1433 سال, 34 سال ہو چکے ہیں. تو آپ دیکھیے تقریباً 1450 سال کے بعد 1450 سال ہو جائیں گے. تو کتنا عرصہ بیت چکا نبوت کے سورج کو ڈوبے ہوئے, تو اندھیرے بڑھتے جائیں گے یا نہیں؟ تو کس قدر احتیاط کی ضرورت. آپ اندھیرے میں احتیاط سے چلتے ہیں یا بے احتیاطی سے؟ میں نے گاؤں دیہات میں دیکھا ٹارچ, ہر آدمی کے پاس ٹارچ ہوتی ہے. یہاں تو کراچی ہے یا پتہ نہیں چلتا, گاؤں میں ہر آدمی کے پاس ٹارچ لازمی ہے. بعض لوگوں نے جیب میں رکھی ہوتی ہے, بعض کے بڑی ٹارچ, جو بوڑھے ہوتے ہیں اتنی بڑی ٹارچ رکھتے ہیں تاکہ صاف نظر آئے, ان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے. بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اندھیرے میں چلتے ہوئے, کہیں کسی گڑھے میں کسی پاؤں پر کوئی جانور سانپ وغیرہ نہ ہو, کچھ نہ ہو, کتنی احتیاط سے چلایا جاتا ہے. تو بس یہ بالکل یوں ہی سمجھ لیجیے کہ نبوت کا سورج ڈوبے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں, اندھیرے بہت زیادہ پھیل چکے ہیں, سخت احتیاط کی ضرورت ہے, سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ والوں سے نور لے کے چلیں, وہ ٹارچ لے کے چلتے ہیں ہم, اللہ والوں سے لی ہوئی ٹارچ اس کے ساتھ چلیں ہم. اب تو نور ختم, جن کے پاس نور ہے, جن کے سینوں میں نور ہے, ان سے تو نور حاصل کرے اور پھر اس سے فائدہ اٹھا کے زندگی گزارے. تو یہ کہا گیا فلا تحفان بالقول فيطمع الذي مرض في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. بے پردگی اختیار نہ کرو, وہ گیا زمانہ وہ جاہلیت کا. اب تو تم, اور مفتی شفیع صاحب عجیب بات فرماتے ہیں, عجیب بات نقطہ نکالا ہے مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ نے, اللہ نے ان کو عجیب فہم عطا فرمایا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى. یا اللہ یا اللہ, بے پردگی اختیار مت کرو جیسے پہلی والی, پہلی جاہلیت میں بے پردگی تھی. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے. دوسری جب معارف القرآن دیکھ لیجیے لکھا ہے, یہ دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے. تو وہ یہی ہے, یہی ہے وہ, یہ دوسری جاہلیت جہاں پہ اب بے پردگی کو کہا جاتا ہے. نہیں کوئی حرج نہیں, یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. چہرے کا پردہ کوئی حرج نہیں ہے, نہیں نہیں ہے چہرے کا پردہ. یہ دراصل امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے دو مختلف مسئلوں کو ملا کر, گڈ مٹ کر کے. ایک تو ہے نماز کے وقت جن اعضاء کا کھولنا, جیسے یہ چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں, بس یہ اس مسئلے کو یہاں ملا دیا. وہ مسئلہ الگ ہے, پردے کا الگ ہے, یہ مسئلہ الگ ہے. یا نام یا اپنے محرموں کے سامنے جو محرم رشتہ دار ہیں, جیسے باپ ہے بھائی ہے, ان کے سامنے یہ چہرہ اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ کھلے رکھے جا سکتے ہیں. اس کو جو ہے اس کو اٹھا کے یہاں فٹ کیا جاتا ہے. اور یہی دیکھا جا رہا ہے, نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے بات کرو, کوئی ضروری بات کرنی ہو. صحابہ سے اس قدر احتیاط دکھائی جا رہی ہے. تو یہ دوسری جاہلیت اب آ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تب ولا تبرج نہ تبرج جاہلیت اولا پہلی جاہلیت, یہ دوسری جاہلیت ہے. صاف مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے. تو گویا ہم بھی ایک قسم کے جاہلیت کے دور سے گزر رہے ہیں. تو وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله, نماز کو اے نبی کی عورتوں نماز کو قائم کرو, زکات ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور یہ فرمایا کہ وذکرن ما یتلى فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ, جو تمہارے گھر کے اندر جو وہ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جائیں, ان کو یاد کرو. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ دین کے لیے بھی, دین سیکھنے کے لیے بھی حتی الامکان نہ جائیں, عورتوں کا باہر نکلنا جائز ہی نہیں ہے, گھر سے باہر نکلنا, وہ چاہے وہ دین سیکھنے کے لیے کیوں نہ ہو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ نے مستورات کی جماعتیں نکال کر, یہ تو آپ نے عورتوں کو گھر سے نکال دیا, تو گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں, ان کا جائز نہیں, آپ نے یہ کیا کیا. فرمایا گھر سے تو نکل چکی ہیں, ہم تو ان کے نکلنے کو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ تو نکل چکی ہیں, گھر سے تو نکل چکی ہیں, ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اب جب نکل ہی چکے ہو تو ٹھیک طرح نکلو, احتیاط سے نکلو. لیکن اعلیٰ اور درجہ جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ دین بھی گھر میں سیکھیں عورتیں, باہر نکلیں ہی نہیں. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے, آج کل تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مرحلہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے مدرسے مت کھولنا, اگر تم نے یہ عورتوں کے مدد سے کھولے تو ایک وقت آئے گا سر پکڑ کے رو گے. مجبوراً یہ مدارس کھولے گئے, مجبوراً ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ورنہ دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں یہ بچیاں جائیں اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں. لہذا ایک مجبوری کا درجہ ہے کہ اگر یہ نہیں کھولے گئے تو یہ لڑکیاں وہاں جائیں گی اور وہاں ان کا ایمان برباد ہوگا. معاشرے میں گندگی پھیلے گی. کہتے ہیں وہ کمپٹیشن ہوگا اس لیے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ کمپٹیشن ہو لڑکوں میں اور لڑکیوں میں. کیا کمپٹیشن ہوا آپ کا, یعنی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کہاں تک پہنچا, اوپر جا رہا ہے گراف یا نیچے جا رہا ہے, وہ اس کا درجہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے. چیٹنگ کلچر عام ہے, آپ ذرا آئیے ہمارے مدارس میں, تصور نہیں ہے اس چیز کا. وہاں جانا ہوا تو دیواروں پہ نعرے لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ یونیورسٹی ہے, اس کو یونیورسٹی کہتے ہیں. دیواروں پہ گندے گندے نعرے لکھے, قومیت کے نعرے لکھے ہوئے ہیں. رائٹ ٹو بی پنجابی اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے نعرے وہاں لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ یونیورسٹی ہے, آپ ذرا ہمارے مدارس آ کے دیکھیے, آپ وہاں کی دیواریں دیکھیے. یہ جاہلیت کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. سوائے مدارس کے آپ دیکھیں ایک دسترخوان پہ سندھ سے تعلق رکھنے والا, سندھی زبان بولنے والا, پنجابی بولنے والا, پشتو بولنے والا, اردو بولنے والا, سرائکی ہو, کوئی بھی ہو اور بھی ہے دوسری زبان فارسی ہے, یہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے, بیمار ہو جائے تو سب اس کی عیادت کرتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں. یہ مناظر آپ کو تبلیغ اور دعوت میں نظر آئیں گے, مدارس میں نظر آئیں گے یا خانقاہوں وغیرہ میں نظر آئیں گے. بس مطلب یہ ہے دینی حلقوں میں آپ کو نظر آئے گا, ورنہ کہیں نہیں. اور جگہوں کا کھچاؤ ہے, سب دشمنیاں ہیں, دل پھٹے ہوئے ہیں, دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں. یہ کہا گیا کہ تم گھر سے باہر مت نکلو, دین بھی گھر میں ہی رہ کے سیکھو. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, یہ ایسی شعر یاد آ گیا, اکبر الہ آبادی ہیں یہ. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, رہے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں, رہے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. اکبر الہ آبادی ہیں, کلیات اکبر پڑھنے کی کتاب ہے, تین جلدوں میں ہے, بہت عمدہ. کبھی کبھی اگر مطالعے سے دل اکتا جائے تو بہترین چیز ہے دماغ کو تر و تازہ کرنے کے لیے. اللہ واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. پھر آگے عورتوں نے کہا, عام عورتوں نے, وہ ازواج مطہرات کے لیے تو خوب آیاتیں نازل ہوئی, ہم عورتوں کا کیا ہوگا, عام عورتوں کا. یہ عورتوں کی نفسیات ہے. میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا, مجھے بتا بھی دیا گیا کہ عورتیں ہیں یہاں, ان کے حساب سے بھی کچھ کہنا ہے, لیکن مجھے دھیان نہیں رہا بالکل, ایک لفظ بھی عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکا. تو بعد میں شکایت آئی کہ عورتیں انتہائی یعنی شاکی ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو واقعی یہ بات ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے, ان کے بارے میں آپ کو ان کی رعایت رکھنی پڑے گی. لہذا اس وقت اس زمانے کی صحابیات نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو اور یہ تو ازواج مطہرات کے بارے میں تو خوب آیات نازل ہو رہی ہیں, ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں ان کو ہدایات, ہمارے بارے میں کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, خیال آپ کو رکھنا پڑے گا, یہ اللہ نے بھی خیال رکھا ہے. جب انہوں نے یہ اشکال پیش کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان لوگوں, ان عورتوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم مت گھبراؤ. اب یہ آیت آ رہی ہے, ان المسلم, وہ طویل آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طويل آیت ہے, سات سالوں عورتوں کا ذکر ہے, مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, اور صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, عبادت گزار مرد, عبادت گزار عورتیں, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اور اللہ کا ذکر کرنے والے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, خوشی و خوشی سے نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں, ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان فرما رکھا ہے, مغفرت کو تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ لهم مغفرة, اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے. واجرا عظیما, اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ ان کی دلجوئی کے لیے یہ آیت طویل آیت نازل کی گئی کہ تم مت گھبراؤ, تمہارا بھی خیال رکھا جاتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے, ان کو کسی نے دھوکے سے مکہ مکرمہ میں غلام بنا کر فروخت کر دیا. حالانکہ ویسے غلام نہیں تھے, لیکن غلام بنا کر یہ مکہ مکرمہ میں فروخت کیے گئے. کسی اور علاقے سے لا کر، اور پھر ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، ابتدان یہ ان کے غلام بنے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو یعنی سید الانبیاء سرور دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا کہ یہ اب غلام آپ کا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ آزاد فرمایا اور اپنا بیٹے کی طرح پالا، بیٹے کی طرح. یوں کہا جاتا تھا زید ابن محمد ہے. اس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو لگاؤ، پیار دیا، محبت دی، اور حضور چاہتے تھے کہ ان کا نکاح، زید کا نکاح میں اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں. ان کے گھر والے اس کے مخالف تھے، ان کے بھائی وغیرہ، وہ کہتے تھے یہ تو غلام بن چکا ہے، غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے، اور زینب اعلیٰ خاندان کی ہیں، واقعی بہت اعلیٰ خاندان کی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ سنا دے کسی معاملے میں تو ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا، بس بلا چون و چرا عمل کرنا پڑے گا. روزے سے فی نکالتے ہیں، بھئی یہ روزہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے اس روزہ، قربانی سے کیا ہوتا ہے، اتنا خون بہا دیا جاتا ہے، اتنے جانور. ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو یہ کہتے ہیں. تو وہ یہ فی نکالتے ہیں، یہ ایمان کی علامت تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جب کوئی فیصلہ دے دیا، کوئی بات طے کر دی تمہارے لیے، تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. تمہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اس معاملے میں تمہیں کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، بس تمہیں کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اس حکم پہ عمل کرنا ہے. کوئی اختیار حاصل نہیں کہ ہم نماز، بھائی کوئی فی نکال دی نماز کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی یا حج، کیوں جائیں حج پر، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بہانے بنا رکھے ہیں. تو یہ آیت، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت پر ان کی یہ کسوٹی ہے. یہ آیت، کوئی اختیار نہیں ہم کو کہ کوئی اپنی رائے زنی کریں، ہمارا کام بس عمل کرنا ہے. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر والے بھی راضی ہو گئے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا. حضور کی خواہش تھی، سب کچھ، پھر اللہ کا حکم آ گیا، ہو گیا نکاح، ہو گیا، لیکن بنی نہیں. حضرت زینب، وہ ان کا احساس، ان کو یہ ایک اشکال تھا کہ میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، تمہارے اوپر تو غلامی کا دھبا لگ چکا ہے. لہذا بار بار آ کر حضرت زید ان کی تیز زبانی کی شکایت کیا کرتے تھے کہ زینب مجھ سے بہت بد زبانی کرتی ہیں، تیز زبان سے بات کرتی ہیں. آپ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم سکالے کا ضرور ہے، تم اپنی عورت کو روک کے رکھو، تم عورت کے ساتھ رہو، جوڑ کی باتیں فرماتے تھے. لیکن بہرحال یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، آپس میں نباہ نہیں ہو سکا. حضور کے مشورے کے باوجود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی. اور چونکہ حضور مشورہ دیتے تھے، اس لیے مشورے کا ماننا واجب نہیں، اس لیے حضرت زید گناہگار بھی نہیں ہوئے. کیا کرتے، مجبوری تھی، وہ مان، آپس میں نبھا ہی نہیں ہو سکا، جس کو ہم کہتے ہیں میچنگ، نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہو سکا. ایسا ہوتا ہے. بتائیے، حضور کا زمانہ، حضور کی مرضی بھی، اللہ کا حکم بھی آ گیا، لیکن دو دل نہیں جڑے. میرے دوستوں، جہاں ہمیں جوڑ نصیب ہو جائے، کتنی پیاری بات ہے. اللہ نے یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ جوڑ نہیں تو صحابہ میں بھی نہیں ہوا. ایک رات میں دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے، ایک رات ایک ساتھ گزاری ہے میاں بیوی بن کر، اور اللہ نے محبت پیدا فرما دی. یہ کون ہے، کون ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ آیت کل گزری تھی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانی ہے کہ تم میں سے ہی اللہ نے انسانوں میں سے بیویاں بنا دی. یہ نہیں کہا کہ جنات سے شادی کرو تو تمہیں انسانوں میں سے یہ تمہاری بیویاں بنا دی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یا اللہ, اور اور دو درجے بیان فرمائے, محبت اور رحمت. یعنی جوانی میں مودت ہے, خوب محبت ہے, بڑھاپے میں رحمت ہے, ایک دوسرے کے لیے مددگار بن رہے ہیں, ایک دوسرے کی ہمدردی ہو رہی ہے. تو جوانی کا درجہ مودت ہے اور بڑھاپے کا درجہ رحمت ہے, دونوں ایک دوسرے پہ رحیم ہو جاتے ہیں. تو یہ کون ہے, کس نے کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی. ایک رات میں تمہیں محبت ہو گئی, اور نہ ہو تو صحابہ میں دکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے مثال دکھا دی. دیکھو نعمت کی قدر کرو, تم میں تمہاری اگر جوڑ ہو گیا اپنی بیوی سے, اب اس کو نبھاؤ, اس کو پریشان نہ کرو, مت ستاؤ اس کو, وہ تم سے محبت کرتی ہے, مت ستاؤ, قدر کرو کہ محبت ہو گئی. اگر نہ ہوتی یہ حضرت زید والا معاملہ ہوتا, کیا کر لیتے؟ حضور کے چاہنے کے باوجود جوڑ نہیں ہوا, اور انہوں نے مشورے کے باوجود کہ حضور فرماتے تھے ہم سے کالے کا زوجہ, ہم سے کالے کا زوجہ, قرآن میں یہ الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے, نہیں جوڑ نہیں ہوا, وہ طلاق دینی پڑی ان کو. اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا, حکم آیا کہ آپ نکاح کر لیجئے زینب سے. تو جب یہ اشارہ ملا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بھیجا, یعنی ان کے سابقہ شوہر کو, جاؤ تم زینب سے جا کر کہو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ گئے زید رضی اللہ عنہ. دیکھیے اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی, پردہ فرض ہوا ہی نہیں تھا, لیکن حضرت زید کا تقویٰ دیکھیے, انہوں نے دیوار کے یعنی دیوار کی طرف پیٹ کر کے یوں کھڑے ہوئے, ان کا حجرہ اس طرف تھا, یہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور وہاں سے آواز لگائی, منہ نہیں کیا اس طرف, پیٹ کر کے کھڑے ہوئے تقویٰ کی وجہ سے. یا اللہ, یہ ہوتا ہے, سعادت مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, جن کی قسمت میں سعادت ہو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. پیٹ کر کے بات کی, زینب تمہیں مبارک ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت زینب نے اندر سے جواب دیا, میں تو کچھ بھی ابھی جواب نہیں دوں گی, پہلے میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی. اور یہ کہہ کر جو نماز کی جگہ تھی وہاں تشریف لے گئیں استخارے کی نماز کے لیے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آسمان پر نکاح پڑھایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فلما قضى زيد منها وفرا زوجنا کہا, یہ زوجنا کہا کا جو لفظ ہے کہ ہم نے, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ سے, اے نبی آپ سے زینب کی شادی کر دی, نکاح کر دیا. اسی پر وہ ناز کیا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمانوں پر پڑھایا گیا, فرشتوں کی موجودگی میں پڑھانے والے اللہ تعالیٰ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں مقابلہ ہوتا تھا, وہ کہتی تھی دس خصوصیات میرے اندر ایسی ہیں جو کسی بیوی میں نہیں, وہ کہتی تھی میرے اندر ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی میں نہیں. یہ آپس میں محبت تھی. تو جب نکاح ہو گیا, اب ولیمے کا معاملہ آیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا, اس میں تقریباً 300 صحابہ کو آپ نے مدعو کیا, سب صحابہ تشریف لاتے رہے, حاضر ہوتے رہے اور کھانا کھا کے جاتے رہے, لیکن کچھ صحابہ بیٹھے رہے. یہ جو آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہاں یہ رواج یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے اور آپ کو کہیں بہت ضروری جانا بھی ہے, کام ہے, مگر نہیں وہ کیا سوچے گا کہ کھانا کھاتے ہی چل دیے, کھانا کھانے آئے تھے اس لیے اس کی وجہ سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کھانے کے بعد کہ بھائی تھوڑی دیر, یہ غلط. اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے, اس کا لحاظ نہ کیجیے. بعض اوقات بیچارے گھر والے کو وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہیں، مان نہ مان میں تیرا مہمان. تو بعض صحابہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور ان کو دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالت یہ تھی کہ حضرت وہی چھوٹا سا حجرا، چھوٹا سا حجرا، اسی حجرے میں ولیمہ ہو رہا ہے، کھانا ہو رہا ہے، اسی حجرے میں پردہ پردہ کر کے چادر اوڑھ کر دیوار کی طرف رک کر کے حضرت زینب بیٹھی ہوئی، دلہن وہ بیٹھی ہوئی، کیا کریں، وہ بیٹھی ہوئی ایسی، اور ادھر یہاں باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ صحابہ سے یہ اعمال کروائے گئے، وہ ایسے نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، ہماری ہدایت کے لیے اعمال ان سے کروائے گئے تھے، تاکہ ہمیں جہاں بھی یہ چیزیں ہوئی نا صحابہ سے جو لفظیں ہوئیں، یہ ان سے کروائی گئیں تاکہ ہم کو سبق مل جائے، ورنہ وہ ایسی ہستیاں نہیں تھے، وہ حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے. لہذا کچھ صحابہ بیٹھے رہے، حضور ان کو دکھانے کے لیے اٹھے، اٹھ کر بار بار کہیں جاتے تھے کہ شاید یہ اٹھ کر چلے جائے، مگر تو کچھ صحابہ چلے بھی گئے یہ دیکھ کر، حضور کے اٹھنے کو دیکھ کر بار بار، اور پھر بھی تین صحابہ بیٹھے رہے، وہ باتیں کرتے رہے، اور بہت دیر کے بعد وہ گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ، کہ ایمان والو نبی کے گھر میں مت داخل ہو، ہاں مگر اس وقت جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، یعنی ولیمے وغیرہ کے لیے بلایا جائے. غیر ناظرین انہ، تو اب جب بلایا جائے تب بھی تم اس طرح آؤ کہ کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے، کھانا پکنے کا تم اتنے جلدی آ کے بیٹھ گئے، آدھم کے وہ آدھم کے اس کو کہیں گے آدھم دھمکنا، بعض لوگ ایسے پہلے سے آ جاتے ہیں. تو بھائی اس طرح جاؤ کہ گھر والے کو تکلیف نہ ہو. تو فرمایا کہ اس طرح آؤ کہ تمہیں کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، تم آؤ تو کھانا تیار ہو. غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم، اور جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا، پھر تم گھر میں داخل ہو کہ بھائی آپ آئیے آ جائیے، کھانا تیار ہے، آپ آئیے گھر میں داخل ہو جائیے. فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، فا تاقیدیہ ہے، فوراً منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتیں مت کرو، وہاں بیٹھ کے باتیں مت کرو. ہم نے کیا رواج بنا، وہ کہے گا وہ کھانا کھانے آئے تھے چل دیے، بھائی آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے، چھوڑ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر میزبان کو آپ کے کھانے کے بعد رکنے سے ہی راحت ہے، جو فرائنگ سے آثار سے پتہ چل جائے، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن یہ عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹھ گئے بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں ہمارے اندر کیا کیا تکلفات آ چکے ہیں. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چونکہ مہمان تھی، دو بچیاں تھیں اس کے ساتھ، تو گھر میں کچھ تھا نہیں سوائے ایک کھجور کے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا نا، وہ کہتا ہے یار میں ایک کھجور پیش کروں، کیا سوچے گا یہ مہمان، کیا سوچے گا. انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا بس مہمان ہے ہمارے پاس، ایک کھجور ہے یہ بھی پیش کرو، فضیلت تو حاصل ہو جائے اس کے اکرام کی. انہوں نے وہی ایک کھجور کے ہمارے یہاں یہ ہے کھا لیجیے. تو وہ اس نے ہاتھ میں لیا تو اس کی بچیاں دائیں بائیں سے کہنے لگی امی ہمیں دو. وہ دوسری بچی نے کہا امی ہمیں دو. اس نے دو ٹکڑے کیے، ایک ایک بچی کو دیا، ایک ایک بچی کو دیا. حضرت عائشہ نے بتایا خود کچھ نہیں کھایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بتایا، فرمایا اللہ نے اس کی اس عمل پر مغفرت فرما دی. بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ایک بچی کو دیا، ایک بچی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا، اور کھجور ایک ہی تھا. اب بتائیے ہمارے یہاں کیا تکلفات ہیں. اگر بالفرض ہمارے یہاں ایک کھجور ہو، پر تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں یہ فریج میں بھری پڑی ہوتی ہیں، رکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن بالفرض اگر ہمارے پاس ایک ہی کھجور ہو، ہم ایسا کریں گے، ہم دیں گے اس کو، یا لحاظ داری میں کہیں گے پتہ نہیں کیا سوچے گا. یہ تکلفات ہیں، کم سے کم دینداروں میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں مت کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ اس تمہارے اس عمل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مگر وہ چونکہ شرما رہے، فیستحی منکم، ان کو تم سے حیا آ رہی تھی کہ وہ تم سے کہہ نہیں پا رہے تھے کہ بھائی میرا گھر خالی کرو جاؤ. حضور کو اتنی نرمی تھی دل میں، اتنی شفقت تھی کہ آپ زبان سے کہہ نہیں پا رہے تھے کہ بھائی آپ چلے جائیں. اور حضرت زینب بیٹھی ہوئی ہیں دیوار کی طرف رک کر کے، ادھر صحابہ آ کے کھانا کھاتے جا رہے ہیں، وہ چادر اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں پردہ کر کے، ایک ہی کمرہ، اور کمرہ بھی نہیں، کمرہ نہیں کہنا چاہیے، چھوٹا سا حجرا تھا، کمرہ بھی کہنا مناسب نہیں، کمرہ تو بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرہ سکھائی گئی، یہ آداب سکھائے گئے. واللہ لا یستحی من الحق، لیکن حضور تو شرما رہے تھے، ان کو حیا آ رہی تھی، وہ شفقت کی وجہ سے تھی، لیکن اللہ تھوڑی شرماتے ہیں حق بات کرنے سے، وہ تو فرمائیں گے تم سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. اور فرمایا کہ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، جو کوئی بھی برا کام، جو برا مکر کرتا ہے، سازش، کھیل کھیلتا ہے، جال بنتا ہے، اس کی برائی اسی پر ایک نئے دن آ کر پڑے گی. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، اس لیے ان چیزوں سے بھی باز آنا چاہیے، کسی کے خلاف سازش کا جال بننے سے، غلط طور پر نہ حق، تو وہ ایک نہ ایک وقت وہ اسی پر آ کر پڑے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی. اور ایک آیت یہ بھی گزری، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں، بے شک اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں. یہاں علماء سے مراد باعمل علماء ہے، باعمل علماء ہے. یہ جو کہا گیا کہ جس نے من زار عالما فقط زارنی، حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، تو وہ عالم جو بد نظری کرتا ہو، زبان غلط، اس یہ وہ مراد ہے یہاں اس حدیث میں. با عمل علماء جو اپنے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، بے عمل عالم کا بھی ادب ہے، بے ادب، بے علم، بے عمل عالم ہو اس کا بھی ادب ہے. حکیم الامت ثانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، وہ قرآن کریم جس میں غلطیاں ہوں، چھپ گیا ہو، غلطیاں ہیں، تو کیا دکانداروں کو دے دیا جائے گا، پرچون والوں کو سودا اس میں بھیجو، اب غلط چھپ گیا ہے؟ نہیں، اس کو ادب احترام سے اوپر جگہ پہ رکھ دیا جائے گا، اگرچہ تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن ادب احترام اس کا بھی کیا جائے گا. وقت فرمایا اسی طرح بے عمل عالم کا بھی ادب ہے. بھائی سوچے تو صحیح، بے عمل عالم بھی جہنم سے جب اپنی سزا بالفرض اگر وہ گیا جہنم میں، تو سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ایمان والوں کو نکالا جائے گا جہنم سے. تو جب اس بے عمل عالم کو نکالا جائے گا، تو کہاں اس کو کون سا درجہ دیا جائے گا؟ کیوں بھائی، غیر عالم کا، وہی علماء والے درجے میں پہنچے گا، علماء والے درجے میں ہی تو پہنچے گا وہی درجہ، کیونکہ عالم ہے، علماء والا درجہ دیا جائے گا، لہذا پھر تو وہ اونچا ہی رہا. لہذا اس کو دیکھ کر، اس کے آخری نتیجے کو دیکھ کر ہی ہم اس کا ادب کریں کہ بالآخر اگر یہ جہنم میں گیا بھی اور اس کو جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا، تو علماء والے ہی تو جنت دی جائے گی، علماء والے ہی تو مرتبے دیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، لہذا پھر بھی ادب ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، عالم ہے بھائی، علم کی نسبت ہے اس کے ساتھ. لیکن بہرحال یہاں مراد باعمل علماء ہیں، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، من لم یخش اللہ فلیس بعالم، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ عالم تھوڑی ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم آ رہا ہو اور اللہ کا ڈر نہ آ رہا ہو، تو یہ علم نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے. علم ہے، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں مطالعہ کر رہے ہیں، 200 صفحے 300 صفحے روز مطالعہ کا معمول ہے، لیکن وہ خشیت نہیں آ رہی، وہ خوف نہیں آ رہا، دل پر اثر ہی نہیں ہو رہا علم کا، تو یہ علم تھوڑی ہے، یہ علم کے نقوش ہیں. ورنہ یہ علم تو اگر میرا علم مراد ہو تو شیطان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، شیطان کے پاس تو سارے انبیاء کی تمام شریعتوں کا کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل ہے. یہ سچی بات ہے، ہم لوگوں کو تو، جو مدرسے والے ہیں ان کو تو خود اپنے نبی کی شریعت کا علم پورا پورا نہیں ہے، نہیں ہے بھائی. اور شیطان کو سارے انبیاء کی تمام شریعتوں کی کلیات اور جزیات، ساری باریکیوں کا علم اس کو حاصل ہے. اب وہ بڑے بڑے علماء سے بھی بڑا عالم ہے وہ، لیکن یہ سجدے سے کیا فائدہ ہوا؟ جس نے اثر نہ کیا اس کے دل پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.